बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामिन, रेडियो तेहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। समय अभी आपने पुराने मजीद की तिलावत और उसका उर्दू तर्जमा समात फरमाया। सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। और समय हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्स और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.com sahar.tv.ir। اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سنیں گے، اس کے بعد سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آس پاس۔ آس پاس پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور اس کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام افکار و نظریات۔ اقتصاد نامہ ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ مختلف پروجیکٹوں اور منصوبوں کا افتتاح ان تمام لوگوں کی آنکھوں کا کانٹا ہے جنہوں نے ایران کے خلاف سازشیں تیار کی ہیں۔ پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے داعی شہید عارف حسین الحسینی کی 33ویں برسی لیاقت باغ میں منائی گئی۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک وفد پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچا ہے۔ اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، کسانوں کے معاملات اور مہنگائی کے موضوعات پر اپوزیشن کا ہنگامہ بدستور جاری ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ مختلف پروجیکٹوں اور منصوبوں کا افتتاح ان تمام لوگوں کی آنکھوں کا کانٹا ہے جنہوں نے ایران کے خلاف سازشیں تیار کی ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے پیٹرولیم، کو آپریشن اور محنت و سماجی امور کی وزارتوں اور ایٹمی توانائی کی تنظیم کے مختلف قومی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک ہمیشہ تعمیر و ترقی کی راہ پر آگے بڑھتا رہا ہے، اور اس ترقی میں سب کی زحمتیں اور کوششیں شامل رہی ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران ایک طرف سے اقتصادی جنگ مسلط کیے جانے کا مسئلہ اہم تھا کہ دنیا کو اس کا جواب دیا جائے، البتہ اس سلسلے میں ایرانی عوام نے استقامت کا مظاہرہ کر کے خود ہی اقتصادی جنگ کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تمام بحری آئل ٹرمینل اور جنوبی پارس کے 27ویں مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ایران کی تاریخ کا یہ عظیم ترین اقتصادی پروجیکٹ ہے۔ واضح رہے کہ پیٹرولیم، کوآپریشن اور محنت و سماجی امور کی وزارتوں اور ایٹمی توانائی کی تنظیم کی سطح پر قومی منصوبوں کا افتتاح صدر مملکت نے آن لائن کیا جو ویڈیو کانفرنسنگ سے ہوا ہے۔ دوسری جانب ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ علی اکبر صالحی نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری صنعتی مصنوعات و ثمرات مثالی ہیں۔ علی اکبر صالحی نے پیٹرولیم، کو آپریشن اور محنت و سماجی امور کی وزارتوں اور ایٹمی توانائی کی تنظیم کی سطح پر قومی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جوہری صنعتی مصنوعات بے نظیر ہیں اور ایران کی ایٹمی توانائی کی تنظیم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ مذاکرات اور ایٹمی معاہدے کا متن تیار کیے جانے میں مکمل ذہانت کا استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے داعی شہید عارف حسین الحسینی کی 33ویں برسی لیاقت باغ میں منائی گئی۔ اس موقع پر ایک عظیم شان اجتماع منعقد ہوا جس سے پاکستان کی اہم شخصیات اور شیعہ اور سنی علماء کرام نے خطاب کیا۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں قرآن و اہل بیت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے پاکستان میں شہید عارف حسین الحسینی کی جدوجہد اور اتحاد امت کے حوالے سے ان کی کاوشوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی شیعہ سنی مل کر نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم منائیں گے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا کورونا ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس و جلوس میں شریک ہوں۔ عزاداریت سید الشہداء کے خلاف کسی پابندی کو برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد و اخوت کا عملی اظہار عالمی استکباری قوتوں کے لیے شکست کا پیغام ثابت ہوگا۔ حکومت ملت تشیع کو فول پروف سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے اپنے انتظامات مکمل کرے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے امریکہ گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے۔ خطے میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پانے کے لیے پاکستان اور پڑوسی ممالک کے حکمرانوں کو دور اندیشی اور بصیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا نے قرآن و اہل بیت کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ علامہ عارف حسین الحسینی نے حق اور سچ کی بات کی، آج دوبارہ اسی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ آج فتنہ پھر سر اٹھا رہا ہے جس نے پوری دنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا، جس نے پولیس، فوج اور عوام کو شہید کیا، جس نے 80,000 شہریوں کو شہید کیا، جس نے امام بارگاہوں، خانقاہوں اور مزارات کو نشانہ بنایا۔ گلے کاٹنے والے یزید کے پیروکار ہیں اور حق کو سچ کے لیے شہید ہونے کی بات کرنے والا حسین کا پیروکار ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک وفد پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچا ہے۔ افغان دفتر خارجہ کے ترجمان گران حواد نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر نجیب اللہ علی خیل کی بیٹی کے اغوا اور اسے ایزا رسانی کے مسئلے کی تحقیقات کے لیے افغانستان کا ایک وفد پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ واضح رہے کہ حال ہی میں پاکستان میں متعین افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا واقعہ سامنے آیا تھا، جسے ایزائیں دینے کی بات بھی سامنے آئی تھی، جس کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ دونوں ملکوں نے کابل اور اسلام آباد میں متعین اپنے اپنے سفیروں کو وطن واپس بلا لیا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی کہا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی سے متعلق تحقیقات کے لیے افغانستان کی ٹیم اسلام آباد پہنچ چکی ہے۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے ملک کی قومی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کہا ہے کہ افغان عوام پر امن منصوبہ مسلط کیا گیا تھا اور ایک جارح گروہ کو قانونی حیثیت دینے کے سوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ افغانستان کی قومی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج منعقد ہوا۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اب ایک قومی ڈائیلاگ کا وقت ہو گیا ہے، کہا کہ طالبان گروہ اور اس کے حامیوں کی نیت میں فطور ہے اور اس خونخوار گروہ کے ضمیر میں پائیدار اور منصفانہ امن موجود نہیں ہے۔ افغانستان کے صدر نے کہا کہ انہوں نے قیام امن کے لیے جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے، لیکن فریق مقابل اسے کمزوری سمجھ رہا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، کسانوں کے معاملات اور مہنگائی کے موضوعات پر اپوزیشن کا ہنگامہ بدستور جاری ہے۔ آج لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن کے ارکان نے اسرائیلی جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس اسکینڈل کے خلاف شدید ہنگامہ کیا اور ساتھ ہی کسانوں کے مسائل پر بھی احتجاج کیا۔ ایوان کی کارروائی 12 بجے تک ملتوی کر دیے جانے کے بعد جب دوبارہ شروع ہوئی تو اپوزیشن کے ارکان نے ایوان کے وسط میں آ کر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ پریزائڈنگ چیئرمین نے اپوزیشن ارکان سے خاموش رہنے کی اپیل کی، لیکن ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ حکومت اپنی اکثریت کے ذریعے جمہوریت کو کچل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بحث چاہتے ہیں اور بحث کا آغاز پیگاسس جاسوسی اسکینڈل سے کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کا ایلویشن 76 قسم کا ایک طیارہ اور MI-171 قسم کے 2 ہیلی کاپٹروں اور سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی فضائیہ کے اہلکار کے ساتھ ایرانی فائر بریگیڈ اہلکاروں کے ساتھ ایرانی فائر بریگیڈ کا عملہ ترکی میں وسیع پیمانے پر لگی آگ بجھانے کے لیے گزشتہ کئی دنوں سے مصروف ہے۔ سپاہ نیوز کے مطابق ایران کی جانب سے یہ اقدام ترکی کی باضابطہ درخواست اور ایران کی مسلح افواج کے فیصلے کے بعد عمل میں لایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 10 سے زیادہ بار ایلویشن طیارے کی کارروائی انجام پا چکی ہے، جبکہ پیر کے روز سے ہیلی کاپٹروں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر آتش زدگی کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔ صہیونی حکومت کے کان ٹی وی نے پیر کو اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے شمالی شہر حیفا میں بڑے پیمانے پر آتش زدگی کے باعث حیفا اور خوف ہیکر مل اسٹیشنوں کے درمیان ٹرینوں کی آمد و رفت رک گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹرینوں کی آمد و رفت اس وقت روکنی پڑی جب آتش زدگی ایک ریلوے اسٹیشن کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ صہیونی اخبار جیروزلم پوسٹ نے رپورٹ دی ہے کہ آتش سوزی کا ایک اور واقعہ صہیونی کالونی میں پیش آیا ہے۔ عراق کے صوبہ صلاح الدین میں الحشد الشعبی کے ایک کمانڈر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ الحشد الشعبی کے 9ویں بٹالین کے کمانڈر ابو صادق الخشخشی کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے اس وقت شہید کر دیا جب وہ اپنے گھر سے دفتر جا رہے تھے۔ ابھی حال ہی میں داعش دہشت گردوں نے صوبہ صلاح الدین میں ایک مجلس عزا پر حملہ کر کے 11 عراقی شہریوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ الحشد الشعبی کے سربراہ فالح الفیاض نے اس سے پہلے کہا تھا کہ داعش کے قبضے سے آزاد ہونے والے علاقوں میں امن و سیکورٹی قائم کرنے کے لیے پوری سنجیدگی سے کوشش کرنی چاہیے، اور اگر آزاد ہونے والے علاقوں میں سیکورٹی قائم نہیں ہوئی تو داعش کی دہشت گردانہ کارروائیاں پہلے سے زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں خبروں کے بعد اب سیاسی گفتگو، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی جناب راشد عباس نقوی تشریف لا چکے ہیں. تو جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے.
جی بہت شکریہ راشد صاحب، بہت نوازش آپ کی.
تو راشد صاحب، امریکہ اور اسرائیل نے ایک بار پھر ایران پر بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں. غاصب اسرائیل کے حالیہ الزامات پر آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، غاصب صہیونی حکومت کی ایران دشمنی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ جب سے ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، اور وہ ایران کے جہاں پہلے غاصب اسرائیل کا باقاعدہ سفارت خانہ تھا، وہاں سے اسرائیل کو یا اسرائیلی سفارت خانے کو ختم کیا گیا اور باقاعدہ فلسطین کا ایک سفارت خانہ وہاں پہ، اسی سفارت خانے کو یعنی جو اسرائیل کے لیے تھا، اس کو فلسطین میں تبدیل کر دیا گیا. اور یہ اس وقت کی ایک بڑی اہم خبر تھی کہ مڈل ایسٹ کے اندر، اور بالخصوص ایران، چونکہ ایران کا اس وقت کا جو ڈکٹیٹر شاہ تھا وہ امریکہ کا پولیس مین سمجھا جاتا تھا خطے میں، اور ساتھ ساتھ اسرائیل کا سخت حامی. لہذا جب اس علاقے میں ایک بڑا ملک ایران کی صورت میں اسرائیل کا مخالف ہو گیا، تو اس کے اثرات دوسرے ممالک پہ بھی، خطے کے ممالک پر بھی پڑے. دوسرے بہت سارے ممالک جو انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہوا تھا اسرائیل کو، لیکن وہ اس پریشانی میں مبتلا رہتے تھے کہ کسی وقت بھی کوئی بڑی تبدیلی ان کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے. لیکن جب امریکہ کا ایک بڑا ٹاؤٹ شاہ کی صورت میں، شاہ ایران کی صورت میں یہاں پہ اس کا اقتدار ختم ہو گیا، تو بہت سارے اسلامی ممالک کو بھی ایک ہمت اور حوصلہ ملا، اور ساتھ ساتھ جو فلسطین کاز کے لیے متحرک تنظیمیں تھیں ان کو بھی ایک تقویت ملی، ان کا بھی حوصلہ بلند ہوا، ان کا مورال بھی اپ ہوا. لہذا یہ دشمنی وہاں سے شروع ہے کہ اسلامی انقلاب نے جس انداز سے نہ صرف مقامی یعنی ملکی سطح پر اسرائیل کے خلاف ایک موو چلائی اور غاصب صہیونی حکومت کے خلاف عوام الناس کو بیدار کیا، بلکہ ساتھ ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو خود جلاوطنی کے زمانے سے ہی فلسطین کے عنوان سے اپنی کوششوں کا اور غاصب اسرائیل کے خلاف اپنی مذمتوں کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا. لہذا جب اقتدار اور حکومت ان کے پاس آئی تو اس میں مزید شدت آ گئی، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی سطح پہ یوم القدس منانے کا اعلان کیا کہ ہر جمعۃ الوداع کے موقع پہ پوری دنیا میں یوم القدس منایا جائے، اور اس میں فلسطینی کاز کی بات کی جائے، اور غاصب اسرائیل کے خلاف جو عملی صورتحال ہے کہ جو اس کے آداب ہیں، جو مقاصد ہیں، جو صہیونی آئندہ کا ایک اپنا ایک ایجنڈا رکھتے ہیں، اور دنیا پہ رول کرنے کی جو ان کی خواہش ہے، اور ان کے جو پروٹوکولز ہیں، اور جس انداز سے وہ پوری دنیا پہ اپنا تسلط، تو یہ ساری چیزیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے، اور پھر یوم القدس کے نام پہ، اور پھر جب یوم القدس کا پروگرام شروع ہوا تو ظاہر ہے اس کے پھر اس موضوع پہ سیمینار، علمی مباحثے، جلوس، جلسے لوگوں کے لیے ایک موضوع بن گیا، پھر اس سے بہت ساری تحقیقات سامنے آئیں، اور غاصب صہیونی حکومت کا جو وہ ایک منحوس اور انسان کش چہرہ تھا وہ مزید نمایاں ہو کے سامنے آ گیا. اب جب کوئی ملک، جب کوئی انقلاب اس طرح کا دشمن ہے اسرائیل کا، غاصب صہیونی حکومت کا، تو اسے بھی جب بھی کہیں موقع ملا تو اس نے اس دشمنی کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، بلکہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو غاصب اسرائیل کی طرف سے کئی موضوعات پہ، یعنی حملوں کی خبریں عام طور پہ رہی ہیں کہ جناب کسی وقت بھی اسرائیل حملہ کر سکتا ہے ایران پہ. پھر جو انقلاب سے قریب قوتیں تھیں، چاہے وہ فلسطین کے اندر ہوں، شام کے اندر ہوں، عراق کے اندر ہوں، یا جس کو ہم آج کی اصطلاح میں مقاومت کا بلاک کہتے ہیں، مقاومت کے بلاک کو بھی نقصان پہنچانا، گویا ایران کو نقصان پہنچانا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ مقاومت کے بلاک سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے مجاہدین کو غاصب اسرائیل نے مختلف ممالک میں نشانہ بنایا دہشت گردی کا، اور اسی طرح خود اگر ایران کے اندر بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں براہ راست اسرائیل ملوث ہے، بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں بالواسطہ اور بلا واسطہ جو غاصب صہیونی حکومت کی جو سرگرمیاں ہیں، منفی اقدامات ہیں، منفی ہتھکنڈے ہیں، وہ بھی سامنے آتے ہیں۔ آپ اس میں بڑے واضح طور پہ خود جو ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کا قتل ہے اور جو دہشت گردی کے واقعات ایٹمی سائنسدانوں کے عنوان سے ہوئے ہیں، کئی سائنسدان جو ہیں وہ شہید ہو گئے، ان کی بھی جب انویسٹیگیشن کی گئی تو اس کے پیچھے جو بنیادی محرک یا اس کے پیچھے جو قوتیں ملوث تھیں یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری سازش میں شریک تھیں، تو وہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے اس کی کڑیاں جو ہیں وہ غاصب اسرائیلی حکومت سے جا کے ملتی تھیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو چاہے وہ داخلی مسائل ہوں، چاہے علاقائی مسائل ہوں، چاہے استقامتی بلاک کا مسئلہ ہو، چاہے فلسطین کا ایشو ہو، چاہے وہ لبنان اور حزب اللہ کا مسئلہ ہو، چاہے شام کے اندر جو تحریک چلی اور شام میں جو ہے وہ بشار اسد کو ہٹانے کی کوشش کی گئی اور جس انداز سے داعش کو بھی غاصب سے انہیں حکومت سپورٹ کرتی رہی، تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم جمع کریں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ایران اور غاصب سے انہیں حکومت ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، اور غاصب سے انہیں حکومت کو جب بھی موقع ملا، چاہے وہ سیاسی میدان میں، چاہے فوجی میدان میں، چاہے اقتصادی میدان میں، چاہے ثقافتی میدان میں، جس شعبے میں بھی اس کو موقع ملا، اس نے ایران کے خلاف اپنی دشمنی کا اظہار کیا ہے۔ ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک صہیونی سرمایہ کار ہیں ایل اوفر، ان کی ایک تجارتی کمپنی ہے زیڈ یوک، پورا نام زیڈ یوک میری ٹائم ہے اس کا، اس کا ایک بحری جہاز کہہ لیں یا ایک تجارتی کشتی ہے جس کا نام مرمر اسٹریٹ ہے۔ اس پہ گزشتہ جمعے کے دن شمالی عمان، جسے کہتے ہیں کہ عمان سی میں، اس پہ حملہ ہوا ہے۔ اب یہ حملہ کیسے ہوا، کس نے کیا، یہ تو خبریں سامنے آ رہی ہیں، لیکن غاصب صہیونی حکومت نے بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی جسے آپ کہتے ہیں انویسٹیگیشن کے فوراً یہ کہہ دیا کہ اس حملے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا ہاتھ ہے۔ اور صہیونی وزیراعظم جو اس وقت نفتالی بینٹ ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ یعنی ایک حکومتی عہدے اور منصب کے عنوان سے ایک باقاعدہ بیان دے کے کہ اس کشتی پر حملے میں ایران ملوث ہے، باقاعدہ جو ہے وہ عالمی سطح پہ اور علاقائی سطح پہ ایران کے خلاف ایک موو چلانے کی کوشش کی کہ ایران جو ہے وہ خطے کے لیے ایک خطرہ ہے اور وہ اسرائیل اور باقی جو اس خطے کے اندر موجود بقول ان کے کہ جو ایک امن پسند طاقتیں ہیں، ان کے لیے ایران ہمیشہ خطرے کا باعث بن رہا ہے۔ اور یہ وہی الزامات، وہی تکراری الزامات جو پہلے کسی اور موضوع پہ دیے جاتے تھے، اس وقت پوری شدت کے ساتھ اس وقت جو پرو زائنسٹ میڈیا ہے وہ ان خبروں کو خوب اچھال رہا ہے کہ اس شپ پہ ایرانی فورسز نے حملہ کیا ہے اور اس حملے کی وجہ سے اتنے لوگ فلاں ہو گئے اور اتنا نقصان ہو گیا فلاں فلاں، یہ اس وقت اوور آل ایک بحث ہے کہ جو صہیونی میڈیا میں بڑی شدت سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب بنیادی طور پہ اس کے اہداف ہیں، یوں تو ایک وسیع اس کے پیچھے ایک مقاصد ہیں کہ جو میں نے پہلے عرض کیے ہیں، یہ دشمنی آج کی دشمنی نہیں ہے، یہ دشمنی نظریاتی بنیادوں پہ ہے، یہ غاصب صہیونی حکومت کے وجود سے متعلق ہے، اس ریاست سے متعلق ہے، ان کی پالیسیوں سے متعلق ہے۔ لیکن جو فوری اس وقت اسرائیل اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ دو تین ایشو ایسے ہیں اس وقت کے جو عالمی سطح پہ چل رہے ہیں، مثلا ایک ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے اور اس کے بارے میں جو ایٹمی عالمی معاہدہ ہوا تھا، اس کے بارے میں اس وقت 5+1 تو نہیں کہہ سکتے چونکہ امریکہ اس سے نکل چکا ہے، 4+1 کے عنوان سے جو جنیوا میں مذاکرات ہوئے ان کے کچھ سلسلہ ابھی دوبارہ شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ اسرائیل کی ایک دفعہ پھر کوشش یہ ہے کہ ایک فضا ایسی بنا دے کہ ایران کو خطے کے لیے اور خطے کے امن کے لیے خطرہ بنا کے پیش کر دے، تاکہ وہ اس معاہدے کے اندر اگر ایران کو کچھ فوائد مل سکتے ہیں تو وہ فائدے نہ مل سکیں۔ اس طرح خود خلیج فارس چونکہ اس وقت بلکہ ہمیشہ سے توانائی کا ایک روٹ رہا ہے اور اسی ذریعے سے آئل اور دوسرے پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں اسی راستے سے چلتی ہیں، تو خلیج فارس کو ناامن کرنا اور یہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال کو خراب کرنا یہ عرصے سے غاصب صہیونی حکومت کی خواہش رہی، اور اس کے پیچھے بھی یقیناً امریکہ کا ہاتھ تھا، امریکہ بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ خلیج فارس کو اسی انداز سے بدامنی کا شکار کر دیا جائے، یہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال ایسی ہو کہ یہاں پہ جو سلسلہ ہے وہ، اور پھر اس کا سارے کا سارا الزام بھی اسلامی جمہوریہ ایران پہ ڈال دیا جائے۔ اور اس لیے بات یہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ خود ان کی اپنی ملی بھگت سے ہوا ہے، خود انہوں نے کیا، چونکہ اس سے پہلے بھی ایک دو واقعات جو ثبوت کے ساتھ سامنے آئے ہیں اس کو اسرائیلی میڈیا نے بھی قبول کیا ہے کہ وہ بظاہر ایران کے خاتے میں ڈالنے کی کوشش کیے گئے، لیکن جب بعد میں پتہ چلا تو وہ اسرائیل کا اپنا ہی ڈرامہ تھا، اور اس ذریعے سے وہ عربوں کے اندر بھی ہمدردیاں لینا چاہ رہے تھے اور ایران کے خلاف نفرت کا بھی ایک محاذ بنانا چاہ رہے تھے۔ تو اس موضوع کو بھی اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اس طرح کے الزامات بعض دفعہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تحقیقات کے لگا دیے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے سیاسی اہداف ہوتے ہیں۔ تو غاصب صہیونی حکومت تو ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کی روش کو اپناتی رہی ہے۔ البتہ یہاں پہ میں ایک جملہ اضافہ کرتا چلوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس پہ ان کا اپنا ڈراما نہیں تھا یا یہ مثلا ملی بھگت نہیں تھی یا نورا کشتی نہیں تھی، تو اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غاصب صہیونی حکومت نے اس وقت خطے کے اندر جتنی دشمنیاں پال رکھی ہیں اور جو اس کے مظالم کی کیفیت اور نوعیت ہے اس میں کہیں سے بھی رد عمل ہو سکتا ہے۔ آپ اگر مثلا فرض کریں اس کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ اگر غاصب صہیونی حکومت آئے روز شام پہ حملے کرتی ہے، شام کے مختلف علاقوں کو ہوائی حملوں کا نشانہ بناتی ہے، تو کیا شام کے اندر سے کوئی ریئیکشن نہیں ہو سکتا؟ کیا وہاں کی کوئی فورسز اٹھ کے نہیں آ سکتی کہ یہ آئے روز ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم بھی اس کا انتقام لیں؟ کیا حزب اللہ کی طرف سے جوابی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ کیا فلسطین کی جو مختلف جہادی تنظیمیں ہیں اور جس انداز سے غزہ کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور جس انداز سے وہاں پہ غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کو کچل رہی ہے، اور تازہ ترین جس انداز سے غرب اردن کے اندر جو مسائل ہیں، یا خود یمن کی مثال بھی دی جا سکتی ہے، یمن میں سعودی عرب کا ساتھ دینے میں اسرائیل کا بھی پورا ہاتھ ہے، تو اس طرح کی اگر مختلف چیزوں کو آپ دیکھیں تو یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اس طرح کی فورسز کی طرف سے بھی اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ایران کی وزارت خارجہ کا یہ بیان ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ ہمارے اوپر الزام لگایا گیا ہے، غاصب صہیونی حکومت ہر موقع پہ جب بھی اس کو ایران کی ساکھ کو خراب کرنا ہو، ایران کی سفارتی پوزیشن کو خراب کرنا ہو، ایران کو عالمی سطح پہ متنازع بنانا ہو، تو وہ اس طرح کے اقدامات کرتی رہتی ہے، اور بعید نہیں ہے کہ اس دفعہ کبھی یہ واقعہ اسی تناظر میں انجام پایا ہو۔
بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر راشد نقوی صاحب۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زلف گراگیر کرو سایہ، زلف گراگیر کرو آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجاب جمال اور واضح ذرا تصویر کرو اور واضح ذرا تصویر کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو پردہ مصحف نور کی تفسیر کرو. مصحف نور کی تفسیر کرو. او تصور پہ حقیقت کا گمان میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو. میرے خوابوں کی
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 مرداد، 22 ذی الحجہ اور 2 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بائیس ذی الحجہ سن 60 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی میسم تمار شہید ہوئے. میسم تمار ایک غلام تھے جنہیں حضرت علی علیہ السلام نے خرید کر آزاد کر دیا تھا. وہ حضرت علی علیہ السلام کے بھی انتہائی قریبی ساتھی اور وفادار صحابی تھے. میسم تمار کو اموی حکمرانوں نے اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت و عقیدت کے جرم میں شہید کر دیا. آپ کا مزار عراق کے شہر کوفے میں مرجع خلائق ہے. بائیس ذی الحجہ سن 481 ہجری قمری کو ایران کے معروف دانشور اور بزرگ صوفی خواجہ عبداللہ انصاری کی وفات ہوئی. وہ ہرات شہر میں پیدا ہوئے تھے اور پیر ہرات کے نام سے مشہور تھے. انہوں نے اپنے زمانے کے رائج علوم فقہ، حدیث، علم رجال اور تفسیر وغیرہ میں انتہائی مہارت حاصل کی. انہوں نے اس زمانے کے علم و ادب کے گہوارے نیشابور کا کئی بار سفر کیا اور وہاں کے عظیم علماء سے ملاقاتیں کی. 2 اگست 1734 عیسوی کو فرانسیسی سائنسدان ڈینس پاپین کا انتقال ہوا. انہوں نے بھاپ سے چلنے والا پہلا انجن ایجاد کیا. ڈینس پاپین کے بھاپ سے چلنے والے انجن کی ایجاد کے بعد بھاپ سے چلنے والی گاڑیاں اور بحری جہاز بھی بنائے گئے. دو اگست 1772 عیسوی کو پاکستان کے صوبہ سندھ پر 1699 سے 1784 تک حکومت کرنے والے کلہوڑا خاندان کے ایک اہم فرما روا میاں غلام شاہ کلہوڑا نے وفات پائی. انہوں نے 1756 سے 1772 تک اس علاقے پر حکومت کی. میاں غلام شاہ کلہوڑا کو اپنے عہد حکومت کے اوائل میں مختلف سازشوں اور شورشوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے نہایت حسن تدبیر سے ان تمام سازشوں اور شورشوں کا قلاقمہ اور پورے خطے میں امن و امان بحال کیا. انہوں نے نئے شہروں کی تعمیر کی، جن میں سب سے اہم نام حیدرآباد کا ہے. تاہم انہوں نے 1758 میں انگریزوں کو سندھ میں تجارتی کوٹی بنانے کی جو اجازت دی، اس نے آگے چل کر اس خطے کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی. گیارہ مرداد 1288 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ فضل اللہ نوری کو سامراج کے اعلی کاروں نے پھانسی دے کر شہید کر دیا. شہید فضل اللہ نوری تہران کے صفحہ اول کے فقہا اور علماء میں شمار ہوتے تھے. آپ نے شریعت و عدل کے نفاذ کے لیے آخری لمحے تک کوشش کی. آئینی انقلاب کی کامیابی اور قومی پارلیمنٹ کی تشکیل اور آئین کی تدوین کے بعد پارلیمنٹ نے اسلام کے منافی بعض قوانین کو منظوری دی، تو اس کی آیت اللہ فضل اللہ نوری نے مخالفت کی. انہوں نے اس مخالفت میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تہران کے جنوب میں رے شہر میں واقع حضرت شاہ عبدالعظیم علیہ السلام کے روزے میں دھرنا دیا، اور جب تک پارلیمنٹ نے اسلام کے مطابق قوانین سازی کا وعدہ نہ کر لیا، انہوں نے دھرنا ختم نہیں کیا. پارلیمنٹ کے وعدوں کے بعد وہ تہران واپس آ گئے. آئینی انقلاب کے حامیوں کے ہاتھوں تہران کی فتح اور محمد علی شاہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد سامراجی اعلی کاروں نے حالات کا غلط فائدہ اٹھا کر آیت اللہ فضل اللہ نوری پر، کہ جنہوں نے بادشاہوں کی ظالم حکومتوں کے خلاف برسہ برس جد و جہد کی تھی، شاہی حکومت کی حمایت کا الزام لگایا اور پھانسی دے کر شہید کر دیا. گیارہ مرداد 1367 ہجری شمسی کو ایران اور عراق کو بھیجی گئی اقوام متحدہ کی تحقیقی کمیٹی نے اپنی دو رپورٹوں میں اعلان کیا کہ عراق نے ایران کے ساتھ جنگ کے دوران بارہا ایرانی فوج کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے. اس کے باوجود عراقی فوج کے ذریعے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے رد عمل میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراقی حکومت کے خلاف ایک بھی قرارداد پاس نہیں کی. چنانچہ اقوام متحدہ کی تحقیقی کمیٹی کی مذکورہ رپورٹ کے جاری ہونے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد عراقی جنگی طیاروں نے ایران کے مغربی شہر اشنوویا پر کیمیائی بمباری کی، جس سے 2400 ایرانی شہری زخمی ہوئے، اور اقوام متحدہ نے بھی اس حملے کی تصدیق کی. دو اگست 1990 عیسوی کو عراق کی جار حکومت کی فوج نے اپنے پڑوسی ملک کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا. صدام کویت کو عراق کا 19واں صوبہ کہتا تھا. صدام تیل کے ذخائر سے مالا مال سرزمین کویت پر قبضہ کر کے خلیج فارس کی ایک بڑی طاقت کی حیثیت حاصل کر کے عرب دنیا کی لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا. تاہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراق کے اس اقدام کی مذمت کی اور کویت سے عراقی فوج کے انخلا کا مطالبہ کیا. سلامتی کونسل کے اقدام کے بعد امریکہ کی قیادت میں بعض ممالک نے اپنی افواج خلیج فارس کے علاقے میں بھیج دی، اور علاقے میں تیل کی پہلی جنگ سے معروف لڑائی کے بعد 28 فروری 1991 عیسوی کو صدام نے کویت سے اپنا قبضہ ختم کر دیا. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے ختم ہوتا ہے.
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آس پاس۔
عزیز سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم عراق میں امریکہ کے ذریعے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، امریکہ نے مارچ سن 2003 میں عراق پر حملہ کیا تھا۔ امریکہ نے عراق کے پاس عام تباہی کے ہتھیار ہونے اور دہشت گردی سے مقابلے کے بہانے عراق پر یلغار کی، لیکن عراق میں نہ تو عام تباہی کے ہتھیار ملے اور نہ ہی دہشت گردی سے مقابلہ ہوا، بلکہ امریکہ کے اس حملے کے نتیجے میں عراق دہشت گرد گروہوں کی پناہ گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ عراق پر امریکہ کے مجرمانہ اور جارحانہ حملے کا ایک نتیجہ پچھلے تقریباً 2 عشروں کے دوران متعدد انسانی المیوں کا رونما ہونا ہے۔ عراق کے خلاف امریکی جنگ کے دوران کتنے افراد مارے گئے اس بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے، لیکن بعض اعداد و شمار جو سامنے آئے ہیں ان کے مطابق اس جنگ میں مارے جانے والے افراد کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے۔ امریکہ کے سابق صدر جارج بش نے سن 2005 میں امریکی جنگ میں مارے جانے والے عراقیوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ بتائی، لیکن عراق باڈی کاؤنٹ کی تحقیقات کے مطابق سن 2003 سے 2006 کے درمیان 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ عراق باڈی کاؤنٹ سمیت یورپی اور امریکی رپورٹوں کے مطابق سن 2008 تک جنگ میں مارے گئے عراقیوں کی تعداد 87,665 سے 95,687 تک تھی۔ بہرحال یہ تمام اعداد و شمار زیادہ سے زیادہ صرف جنگ کے شروع کے 5 سال کے ہیں۔ علاوہ ازی امریکہ کی اس جنگ کے نتیجے میں لاکھوں عراقی زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے پناہ گزینہ کے مطابق سن 2015 کے آخر تک 40 لاکھ سے زیادہ عراقی بے گھر ہو چکے تھے۔ سن 2003 میں عراق کے خلاف امریکہ کی جنگ شروع ہونے اور ڈکٹیٹر صدام کے سقوط کے بعد 1,73,000 سے زیادہ غیر ملکی فوجی عراق میں داخل ہوئے، جن میں 1.5 لاکھ صرف امریکی تھے۔ امریکہ نے پچھلے 18 سال میں عراق میں اپنے 14 فوجی اڈے بنائے ہیں۔ امریکی تجزیہ کار مارگریٹ کیمبرلی نے امریکی شہریوں کے افکار پر امریکہ کی فوجی کاروائیوں کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ وہ اپنی رپورٹ میں لکھتی ہیں کہ عراق میں امریکی فوجی موجودگی انسانی تاریخ کا المیہ تھی۔ در حقیقت صرف اور صرف موت عراقیوں کے لیے تسلط پسند امریکیوں کا تحفہ تھی۔ انسانی حقوق کی پامالی اور عراقی شہریوں کے قتل عام پر مبنی امریکہ کی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ فلوجہ میں سرطان بیماری کا پھیلاؤ اور مرنے والے نومولود بچوں کی تعداد سن 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بمباری سے ہونے والی اموات سے زیادہ تھی۔ عراق میں رونما ہونے والا ایک اور تلخ واقعہ جو عراق کے خلاف امریکی جنگ کا نتیجہ تھا، وہ طب اور تعلیم کے شعبوں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہر افراد کا ترک وطن کرنا ہے۔ متعدد رپورٹوں کے مطابق اس جنگ کے نتیجے میں سن 2003 اور سن 2006 کے درمیان عراق کے آدھے سے زیادہ ڈاکٹروں نے ترک وطن کیا۔ سامعین، عراقی بچوں بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی امریکہ کی مجرمانہ اور جارحانہ جنگ نے اپنی زد میں لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکی ہتھیاروں میں غیر افسودہ یورینیم اور سفید فاسفورس کے استعمال کی وجہ سے عراق میں وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش کے متعدد کیسز سامنے آئے ہیں اور وسیع پیمانے پر سرطان پھیلا ہے، خاص طور سے صوبہ الانبار کے صدر مقام فلوجہ میں۔ فلوجہ کے ہسپتال کے اطلاعاتی شعبے کے انچارج احمد حماد نے نومبر سن 2020 عیسوی میں کہا تھا کہ جنگ کو 16 سال گزرنے کے باوجود بھی عراق کے شہر فلوجہ میں ہر سال 1000 سے زیادہ بچے امریکہ کے ذریعے عالمی پیمانے پر ممنوع قرار دیے گئے. ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے ناقص بچے پیدا ہو رہے ہیں. فلوجہ میں ایسے بچے ہو رہے ہیں جن کی ایک آنکھ نہیں ہے یا دونوں ہی آنکھوں سے محروم ہے. ان ہتھیاروں کے استعمال کے نتیجے میں بہت سے بچے ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں جن کا سر نہیں ہے یا پھر دو سر ہیں. سامعین, ابو غریب جیل ڈکٹیٹر صدام حسین کے دور میں اپنے مخالفین پر تشدد اور ان کو خاص طور سے شیعہ مخالفین کو پھانسی دیے جانے کی وجہ سے بین الاقوامی پیمانے پر مشہور ہوئی تھی, لیکن سن 2004 عیسوی میں امریکہ کے ذریعے عراق پر قبضہ کیے جانے کے بعد امریکی ٹی وی چینل سی بی ایس کے ایک پروگرام میں مذکورہ جیل کی تصاویر نشر ہونے کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ ابو غریب جیل میں امریکی فوجی عراقی قیدیوں پر تشدد کرتے ہیں اور ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں. ابو غریب جیل سے متعلق رپورٹوں سے امریکہ کے بہت سے دیگر گھناؤنے جرائم بھی سامنے آئے ہیں. عراق پر امریکی فوجیوں کے حملے کا ایک نتیجہ عراق کے بیش قیمت ثقافتی ورثے کی چوری بھی ہے. مثال کے طور پر بغداد کے سقوط کے بعد ہونے والی غارت گری کے دوران بغداد کے قومی عجائب گھر سے تاریخی اور بیش قیمت قلمی نسخوں اور آثار قدیمہ کی چوری ہے, جو ذرائع ابلاغ کی دیگر تمام چیزوں سے زیادہ توجہ کا باعث بنی تھی. سامعین, بغداد کا عجائب گھر دنیا کے تاریخی آثار کی نگہداری کے 5 اہم مراکز میں شمار ہوتا ہے. شروع میں یہ محسوس ہوا تھا کہ اس عجائب گھر میں موجود تقریباً 170,000 آثار قدیمہ کی چیزیں چوری ہوئی ہیں, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ پتہ چلا کہ عجائب گھر کے مختلف شعبوں میں رکھی گئی بہت سی قیمتی اور تاریخی اشیاء کو پیک کر کے پہلے ہی کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا ہے. بوسٹن یونیورسٹی کے آثار قدیمہ کے پروفیسر پال زیمانسکی بغداد کے عجائب گھر کی لوٹ مار کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے وحشیانہ رویہ اختیار کیا. ہم نے نظم و نسق اور قانون کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں. اوباش قسم کے لوگوں نے لوٹ مار کی اور ہم تماشا دیکھتے رہے. عراق کے آثار قدیمہ کی نگہداشت کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ایاد حسن عبد حمزہ نے نومبر سن 2020 عیسوی میں کہا تھا کہ پورے عراق میں بہت سے آثار قدیمہ ہیں جن کو حالیہ برسوں کے دوران شدید نقصان پہنچا ہے. سن 2003 عیسوی میں امریکی فوجیوں کے عراق میں داخل ہونے اور ملک پر ان کے قبضے کے بعد ان فوجیوں نے عراق کے بعض تاریخی اور آثار قدیمہ کے مراکز کو فوجی اڈوں کے طور پر استعمال کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ عراق کے تاریخی اور آثار قدیمہ کے 80% مراکز کو امریکی فوجیوں اور دہشت گرد گروہ داعش نے تباہ کر دیا. عراق کے خلاف امریکی جنگ کا ایک خطرناک نتیجہ ملک میں تکفیری گروہوں کا معرض وجود میں آنا ہے. اس سلسلے میں متعدد تحقیقات انجام دی گئی ہیں, لیکن واضح اور صریح ترین بیان امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ عراق میں پیدا ہونے والی دہشت گردی امریکہ کی پیدا کردہ ہے. سن 2003 عیسوی میں عراق پر امریکی حملے کے بعد سرزمین عراق دہشت گردوں کی جائے پیدائش میں تبدیل ہو گئی. امریکہ نے عام تباہی والے ہتھیاروں کا دعویٰ کر کے, جو کبھی سچا ہی ثابت نہیں ہوا, عراق پر حملہ کیا تھا, لیکن یہ حملہ علاقے کی سلامتی کی سیکیورٹی میں تکفیری گروہوں کو بھی اہمیت دیے جانے اور ان گروہوں کے ہاتھوں عراق کو سنگین مادی اور انسانی نقصان پہنچنے کا سبب بنا. بہت سے عراقی اعلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آج دہشت گردی سے مقابلے کا امریکی دعویٰ صرف اور صرف عراقی مزاحمتی قوتوں کو کمزور کرنے کا ایک حربہ ہے. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عراق میں امریکہ کی کھلم کھلا ایک جارحیت جنوری سن 2020 عیسوی میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس بریگیڈ کی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس حشد الشعبی کے نائب سربراہ ابو مہدی المہندس کا قتل ہے. امریکہ نے عراق کے اقتدار اعلی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ جارحانہ اقدام کیا تھا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات, نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں روزنامہ دنیا اقتصاد جو ایران سے شائع ہوتا ہے. دنیا اقتصاد نے سرخی لگائی ہے, 12ویں صدارتی دور اختتام پر پہنچا, روحانی کی حکومت نے خدا حافظی کر لی. اخبار لکھتا ہے پیر کا دن اسلامی جمہوریہ ایران کے 12ویں صدر اور ان کی کابینہ کی سرگرمی کا آخری دن ہے. اتوار کو صدر حسن روحانی نے صدر کی حیثیت سے آخری کابینہ اجلاس کی صدارت کی, اور اس موقع پر کہا کہ اگر کوئی خطا رہی ہو یا نقص پیش آیا ہو تو عوام سے معافی مانگتے ہیں اور ان سے عفو درگزر کی خواہش رکھتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دوران قوت کے مطابق تمام ضروری اقدامات انجام دیے گئے. ڈاکٹر روحانی نے قومی اتحاد کو ایک اعلیٰ معیار اور ٹارگٹ قرار دیا جس کی جانب ہر ایک کو بڑھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پہلے 4 سال میں خود اعتمادی کی بنیاد پر اور اس اطمینان کے ساتھ بڑی طاقتوں سے مذاکرات انجام دیے کہ کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا, اور آئندہ مذاکرات کی صورت میں یہی عزم و استحکام باقی رہے گا. انہوں نے کہا کہ دوسرے 4 سال میں بھی عوام کی معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے پوری کوشش کی گئی. سامعین, رائے الیوم نے خبر لگائی ہے سیہونی اپارتھائیڈ ریاست کو پرامن اور قانونی طریقے سے ختم کیا جائے. اخبار لکھتا ہے اسرائیل کے غاصبانہ اقدامات اور اپارتھائیڈ کے مقابلے میں ایک ایسا نیا محاذ سامنے آ رہا ہے جس کی اس سے پہلے مثال بہت ہی کم دکھائی دیتی ہے. امریکہ کے تعلیم یافتہ افراد, ماہرین اور دانشوروں کے حلقے سے سیہونیوں کے جارحانہ اقدامات کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. امریکہ کے معتبر علمی حلقوں کی جانب سے ایک قرارداد پر دستخط لیے جا رہے ہیں جس میں فلسطینیوں کی ابتدائی ضرورتوں کو کچلنے کے تل ابیب کے اقدامات کی کھل کر مذمت کی گئی ہے. اب تک اس قرارداد پر کلچر, آرٹ, سائنس اور امن نوبل پرائز حاصل کرنے والی متعدد شخصیات نے دستخط کیے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ 500 سے زیادہ امریکی دانشوروں, سائنسدانوں اور سیاسی امور کے ماہرین نے اس دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں جس سے سیہونی وزارت خارجہ سکتے کی حالت میں آ گئی ہے. اس نئی تحریک نے اسرائیل کے اپارتھائیڈ نظام کو پرامن اور قانونی طریقے سے ختم کرنے کا راستہ پیش کیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں کے دوران یہ قرارداد منظر عام پر آ جائے گی, جو اسرائیل کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. سامعین, پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ نوائے وقت نے خبر لگائی ہے لاک ڈاؤن سے اپنی معیشت تباہ نہیں کریں گے وزیراعظم عمران خان. اخبار لکھتا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر جاری ہے, عوام کو چاہیے کہ احتیاط کریں تاکہ ملک کو مشکل وقت سے نکالا جائے. عوام کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ این سی او سی کے درست فیصلوں کی بدولت کرونا کے باوجود ہماری معیشت بہتر رہی. ان کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن سے کرونا کا پھیلاؤ کم ہوتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سے اپنی معیشت بچا لیں؟ دہاڑی دار, ریڑھی والے اور مزدور کیسے گزارا کریں گے؟ عمران خان نے سندھ حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ آپ اپنے غریبوں کو کیسے بچائیں گے؟ جن کے بچے بھوکے ہوں گے کیا وہ گھر بیٹھ جائیں گے؟ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہمیں حکمت عملی سے اس مشکل وقت سے نکلنا ہوگا, لاک ڈاؤن کر کے ہم اپنی معیشت تباہ نہیں کر سکتے. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ قومی آواز نے لکھا ہے یو پی میں بی جے پی دوبارہ اکثریت سے حکومت بنائے گی, امت شاہ کا دعویٰ. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اتر پردیش میں آئندہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی سادہ اکثریت کے ساتھ دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کی اسکیموں کے نفاذ میں یو پی سر فہرست ہے, اور اسی وجہ سے اپوزیشن خائف ہے, لہذا اپوزیشن کو آئندہ اسمبلی انتخابات میں شکست فاشت کا سامنا کرنے کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے. انہوں نے اپنے حریفوں کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش میں جن لوگوں کو حکومت بنانے کے لیے سپنے آ رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بی جے پی کسی ایک خاص ذات، خاندان، برادری کے لیے کام نہیں کرتی، بلکہ آخری پائدان پر کھڑے غریب سے غریب تر آدمی کے لیے کام کرتی ہے۔ سامعین، فرارو نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے ابراہیم رئیسی کے وزارت خارجہ کے چار حتمی آپشن۔ اخبار لکھتا ہے آئندہ حکومت کے لیے بھی وزارت خارجہ ایک اہم وزارت ہوگی اور اس کی صدارت کے لیے متعدد نام سامنے آ رہے ہیں، لیکن اب چار نام سب سے زیادہ لیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے سعید جلیلی کا نام بھی تھا، لیکن معتبر ذرائع کے مطابق اب ان کا نام آخری آپشن کی فہرست میں دکھائی نہیں دے رہا۔ سب سے پہلے لیا جا رہا نام امیر عبداللہیان کا نام ہے۔ 1962 میں پیدا ہوئے، بین الاقوامی تعلقات کے سبجیکٹ میں تہران یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ حاصل کر چکے ہیں اور اس وقت پارلیمنٹ کے اسپیکر کے مشیر خارجہ ہیں۔ محمود احمد نژاد اور حسن روحانی کے پہلے دور میں عرب اور افریقی ممالک کے امور میں نائب وزیر کے عہدے پر رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ علی باقری کنی کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ سید علی حسینی تاش کا بھی نام وزیر خارجہ کے طور پر آ رہا ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب سماعت فرمائیے پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم سعودی عرب میں اصلاحات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، سعودی عرب کے ورژن 2030 نامی منصوبے کے بارے میں مذکورہ اہداف اور نظریات کا جائزہ لینے سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کے سلسلے میں سعودی عرب اور خود ولی عہد بن سلمان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ اس اقتصادی منصوبے کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ سعودی عرب کے اندر کا کشیدگی اور تناؤ بھرا ماحول ہے۔ سعودی عرب کے لوگوں نے خاص طور سے حالیہ برسوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ شیعوں کے علاوہ معاشرے کے دیگر طبقات بھی ان احتجاجی مظاہروں میں شریک رہے ہیں۔ یہ مسئلہ جاری رہنے پر ویژن 2030 نامی منصوبے پر عمل درآمد کی راہ میں یہی مسئلہ ایک سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ورژن 2030 نامی اقتصادی منصوبے پر عمل درآمد کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو داخلی اور خارجی دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ داخلی طور پر جو رکاوٹ ہے وہ سیاسی اختلافات اور اقتدار کی جنگ ہے۔ جس ملک میں اقتدار ہاتھ میں لینے کے لیے سیاسی شخصیات اور شہزادوں کے مابین جھگڑا ہو، تو پھر اس ملک میں بنیادی مسائل کے حل کے بارے میں اتفاق رائے کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ ورژن 2030 جیسے منصوبے کی کامیابی کے لیے سعودی معاشرے میں اتحاد و یکجہتی بہت ضروری ہے۔ البتہ بہت سے ماہرین نے ورژن 2030 نامی اقتصادی منصوبے کو اونچی اڑان والا منصوبہ قرار دیا ہے۔ محمد بن نائف کے خلاف محمد بن سلمان کا کودتا اور ان کے دیگر خود سرانہ اقدامات، خاص طور سے یمن پر حملہ اور قطر کے محاصرے کے اقدامات، سعودی عرب کے اندر محمد بن سلمان کی مخالفت میں اضافے کا سبب بنے۔ اس سلسلے میں بن سلمان کے دسیوں مخالف شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا یا پھر ان کو لاپتہ کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے بہت سے سیاسی کارکن بن سلمان کے اقدامات کو سعودی عرب کے مفادات کے منافع قرار دے رہے ہیں۔ بنابراین روسی خبر رساں ایجنسی اسپوتنک کی عربی سروس نے بن سلمان کی شخصیت کے بارے میں لکھا ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد بن سلمان نا تجربہ کار ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کسی المیہ کا سبب بن جائیں۔ سمیں جس ملک کا تقریباً 80% انحصار اپنے تیل کے ذخائر پر ہو اور وہ ضروری بنیادی تنصیبات قائم کیے بغیر اور تیل کی آمدنی پر انحصار سے دستبردار ہو کر کیسے اپنے اقتصاد کو بہتر بنا سکتا ہے؟ تیل پیدا کرنے والے بڑے ملک میں سعودی عرب کا تیل پر انحصار اتنا زیادہ ہے کہ سب سے زیادہ انحصار کرنے والے 3 ممالک میں شامل ہے۔ بنابراین سعودی عرب کے حکام اپنے ملک میں مالی اور اداری بدعنوانی کے پیش نظر، جس کا ذکر بین الاقوامی تنظیموں کی رپورٹوں میں بھی ہو چکا ہے، تیل کی آمدنی کے بغیر اپنے ملک کا نظم و نسق نہیں چلا سکتے، اور اگر نظم و نسق چلا بھی لیں تو ان کو کفایت شعاری کے منصوبے پر عمل کرنا پڑے گا، لیکن بظاہر سعودی معاشرہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ غیر ممالک میں سعودی عرب کے اقدامات ورژن 2030 نامی اقتصادی منصوبے کی راہ میں حائل سعودی عرب کی ایک دیگر بڑی رکاوٹ ہے۔ جنگ یمن بھی ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس کو 6 سال ہو چکے ہیں اور 7ویں سال میں جاری ہے۔ سعودی عرب جنگ یمن میں بڑا بھاری بجٹ خرچ کرنے کے بعد بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا ہے۔ ورژن 2030 منصوبے کی راہ میں حائل ایک اور رکاوٹ سعودی عرب میں اقتدار کے مرکز اور اہم شخصیات کے درمیان اختلافات اور نااتفاقی ہے۔ سعودی عرب کے شاہی خاندان میں پائے جانے والے اختلافات ملک کے حکومتی نظام میں وسیع تغیرات کے لیے لازمی زمین ہموار نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب کے مسائل کے ممتاز تجزیہ نگار اسٹگ اسٹینسلی نے اپنی کتاب سعودی عرب میں اقتدار کی سیاسی سماجیات میں لکھا ہے کہ جس ملک میں اقتدار کے حصول پر سیاسی شخصیات کے مابین لڑائی جھگڑا ہو، اس ملک میں کیسے بنیادی مسائل کے بارے میں اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ ایسے ممالک میں ایک طرف کے حریف افراد ایک دوسرے کی شبیہ بگاڑنے کے لیے مقابل فریق کی کارکردگی کو غیر مؤثر اور ناکام ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بڑے فیصلے کے لیے، جن کا دعویٰ ورژن 2030 نامی منصوبے میں کیا گیا ہے، سیاسی اور اقتصادی سطح پر اہم دانشوروں کا اجماع ضروری ہے۔ ممتاز اقتصادی و سیاسی دانشوروں کے درمیان اجماع کا نہ ہونا ورژن 2030 نامی منصوبے کی راہ کی ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر ہونے والے حکومت مخالف احتجاج کی وجہ سے، جس پر حالیہ برسوں میں اعلیٰ سعودی حکام نے توجہ دی ہے، حکومت کے رفاعی اقدامات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت سعودی عرب کے عوام اپنی معیشت اور رفاہ کی سطح میں بہتری کی امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن ورژن 2030 منصوبے کی بنیاد پر پہلے اقتصادی کفایت شعاری ایجنڈے میں شامل ہونی چاہیے تاکہ تیل کے ذخائر پر انحصار کم ہو جائے۔ عوامی توقعات اور جدید پالیسی کے درمیان تضاد پیدا ہونے سے آل سعود حکومت کے خلاف احتجاج میں اضافہ ہو جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے اعلی حکام کو اپنے اقتدار کی بقا کے لیے اقتصادی کفایت شعاری کی پالیسی سے دستبردار ہو جانا چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ اقدام بھی ورژن 2030 منصوبے کی ناکامی کا سبب بن جائے گا۔ ورژن 2030 نامی منصوبے کے باضابطہ اعلان کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ جو سعودی عرب کے اندر بھی موضوع بحث بنا، اس ورژن کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی اثرات کا مسئلہ ہے۔ مہاجرت میں اضافہ، مظاہرین کی سرکوبی میں شدت، سرمایہ کاروں کا ملک سے فرار اور مغرب پر پہلے سے زیادہ انحصار، یہ سب سعودی عرب کے عوام کے لیے ورژن 2030 کے اثرات اور ثمرات ہیں۔ جبکہ ورژن 2030 منصوبے کو پیش کرنے کا بن سلمان کا ایک مقصد سعودی عوام میں امید پیدا کرنا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کی رونمائی کے بعد سعودی عرب سے سماجی، اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں سرگرم رہنے والے افراد کے فرار کی لہر اور اس کے اثرات و نتائج آل سعود حکومت کی 80 سالہ تاریخ میں ہر دور سے زیادہ دیکھنے کو ملے ہیں۔ جو ملک دنیا میں تیل برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور سرزمین طلائی سیاہ کے نام سے مشہور ہے، وہ ملک اب نہ تو ڈالر کی آمدنی کی وجہ سے اور نہ ہی تیل کی پیداوار کی وجہ سے، بلکہ ممتاز سعودی دانشوروں اور غیر دانشور افراد کے ملک سے فرار سمیت دیگر وجوہات کی بنا پر ذرائع ابلاغ کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ دیگر ممالک میں پناہ لینے کی درخواستوں پر 318% اضافہ ہوا ہے، جس سے ایک طرف سعودی حکام کی سرکوبی میں شدت کا پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف ورژن 2030 منصوبے کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ اس وقت بن سلمان کے بہت سے مخالفین پناہ لینے کی درخواست دینے کی جرت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ سعودی عرب سے فرار ہونے کے مناسب موقع کے منتظر ہیں۔ جیسے سعودی عرب کی ایک ممتاز مصنفہ ریم سلیمان نے سعودی عرب سے فرار ہو کر ہالینڈ میں پناہ لی تھی۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے سن 2015 سے جب وہ اقتدار میں آئے جدید سعودی عرب کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی ہے، تاکہ اس طرح وہ سعودی عرب کے معمار کے نام سے مشہور ہو جائیں۔ بن سلمان نے ورژن 2030 منصوبے کو سعودی معاشرے کو سیکولر بنانے کے لیے پیش کیا ہے۔ بن سلمان نے ایک طرف عورتوں کی ڈرائیونگ کے حق کی حمایت کی ہے اور دوسری طرف حکومت مخالف خاتون کارکنوں کو جیل میں بھی ڈالا ہے۔ وہ دینی آزادی کی حمایت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سعودی عرب کے شہری دوسرے فرقوں کے علماء کو برطرف یا گرفتار بھی کراتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو اپنی اقتصادی پالیسی کی ایک اہم ترین بنیاد قرار دیا ہے، لیکن سعودی حکومت مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے موقع پر 200 سے زیادہ اقتصادی سرمایہ کاری کرنے والوں کی گرفتاری غیر ملکی سرمایہ داروں کے فرار ہونے کا سبب بنی ہے۔ اس بنا پر سعودی عرب میں ہونے والے ڈیوس صحرا کانفرنس میں چند چھوٹے سرمایہ کاروں نے شرکت کی تھی۔ البتہ سعودی عرب سے صرف غیر ملکی سرمایہ دار ہی فرار نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ بہت سے سعودی شہزادے بھی اپنے ملک سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام اقتصاد نامہ میں بہت سے اہم اقتصادی موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ماہرین معاشیات کے خیالات بھی آپ کو سنواتے ہیں، اور ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی خبریں بھی ہمارے پروگرام میں شامل رہتی ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں بھی یہ سب آئٹم شامل رہیں گے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
ایرانی ماہرین کے ہاتھوں چین میں ڈائریکٹ ریڈیوس آئرن کی پیداوار کے پہلے کارخانے کا قیام۔ ایرانی ریلوے کی یونیسکو میں رجسٹریشن کے بعد ریل سیاحت میں سرمایہ کاری کی حمایت۔ روس کی تیل اور گیس فیلڈز میں ہندوستان کی سرمایہ کاری۔ Thank you. ایران نے چین میں مقامی روش پیریڈ سے ڈائریکٹ ریڈیوس آئرن تیار کرنے کا پہلا کارخانہ قائم کیا ہے۔ ایک ایرانی کمپنی نے ڈائریکٹ ریڈیوس کا طریقہ استعمال کر کے دنیا میں سب سے زیادہ اسٹیل تیار کرنے والے ملک چین میں ڈائریکٹ ریڈیوس آئرن کی پیداوار کا پہلا کارخانہ قائم کیا ہے۔ چین بلاسٹ فرنس طریقے سے اسٹیل تیار کرتا ہے، لیکن اب اس نے ماحولیات کو بہتر بنانے اور ایران کی فنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے پیریڈ طریقے سے اسٹیل تیار کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ اس سے پہلے چین میں ڈائریکٹ ریڈیوس آئرن تیار کرنے کا کارخانہ قائم کیا گیا تھا، لیکن اب ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے چین اس روش کو اپنا رہا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے محکمہ ریلوے کے مینیجنگ ڈائریکٹر سعید رسولی نے ایرانی ریلوے کی یونیسکو میں رجسٹریشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نجی شعبے کو ریل سیاحت کی صنعت میں سرمایہ کاری کرنے اور متروک ریلوے اسٹیشنوں کو ایکو ٹوریزم اور ہوٹلوں میں تبدیل کرنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی 1400 کلومیٹر طویل ریلوے لائن کو یونیسکو کے ثقافتی ورثے کی کمیٹی کے حالیہ اجلاس میں رجسٹر کر لیا گیا ہے اور ایران کی ریلوے لائن دنیا میں سب سے اونچی اور طویل ترین ریلوے لائن کے طور پر رجسٹر کی گئی ہے۔ ایران دنیا کا 5واں ملک ہے جس کی ریلوے کو یونیسکو میں رجسٹر کیا گیا۔ سعید رسولی کا کہنا تھا کہ ایران کی ریلوے مغربی ایشیا کی پہلی ریلوے اور ایران کی پہلی صنعتی میراث ہے۔ انہوں نے کہا کہ متروک ریلوے اسٹیشنوں اور عمارتوں کو نجی شعبے کے تعاون سے ہوٹل اور ایکو ٹوریزم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور یہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بہت ہی اہم واقع ہو سکتی ہے۔ ہندوستان روس میں تیل اور گیس کی تلاش اور پیداوار کے منصوبوں میں 2 سے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں روسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ روسی حکومت نے تیل اور گیس کی کئی فیلڈز ہندوستان کی او این جی سی ودیش کمپنی اور اس منصوبے کے لیے تشکیل پانے والے کسی بھی ممکنہ کنسورشم کو دینے کی پیشکش کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں ممالک قطب شمال میں تیل اور گیس کی تلاش کے منصوبوں، خاص طور پر وسٹک تیل منصوبے کی توسیع میں ہندوستان کی سرمایہ کاری کے بارے میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ ابتدائی تخمینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس منصوبے سے خام تیل کی سالانہ پیداوار 100 ملین ٹن ہوگی۔ ہندوستان تیل اور گیس کے شعبے میں روس کے ساتھ تعاون کو دونوں ملکوں کے مابین اقتصادی تعاون کا نقطۂ آغاز سمجھتا ہے۔
ایران نے اپنے تیل کی برآمدات کو پائیدار اور مستحکم بنانے کے لیے ایک پائپ لائن تعمیر کی ہے جو گورے علاقے سے جاسک بندرگاہ تک آتی ہے۔ یہ جاسک بندرگاہ بحیرہ عمان کے کنارے پر واقع ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران کا نیا آئل ٹرمینل کے جس کا حال ہی میں افتتاح کیا گیا ہے، اب نئے ہرمز سے باہر اور تیل کی فروخت میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجک قدم ہے اور اس سے ایران کو یہ توانائی حاصل ہوگی کہ وہ شدید کشیدگی میں اپنا تیل مارکیٹ میں بیچ سکے۔ اس منصوبے پر 2 ارب ڈالر کی لاگت آئی ہے اور یہ یومیہ 10 لاکھ بیرل خام تیل گورا سے جاس منتقل کرے گا۔ اس وقت 3 لاکھ بیرل تیل یومیہ منتقل کیا جا رہا ہے، جسے بتدریج بڑھا کر 10 لاکھ بیرل کر دیا جائے گا۔ تقریباً 1000 کلومیٹر طویل تیل پائپ لائن کے اس منصوبے کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اسے 2 سال سے کم عرصے میں داخلی توانائیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے مکمل کیا گیا ہے۔
اسی بارے میں ہم نے خیالات معلوم کیے ہیں ایران کے مشہور ماہر معاشیہ جناب رضا امیدوار تجریشی کے، وہ اس بارے میں کہتے ہیں۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ایرانی ترین تیل کا پائپ لائن، وہ بھی پابندیوں کے عروج پر تعمیر کیا گیا، اور یہ پہلی بار ہے کہ ایران مکران کے علاقے سے اپنا تیل جو ہے وہ برآمد کرے گا۔ اس علاقے میں، یعنی مکران کے علاقے میں، علاقے سے تیل کی برآمدات جو ہے وہ 1980 کی دہائی میں، یعنی جنگ کے عروج پر، اس بات کو پیش کیا گیا تھا، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر اس وقت جس کا نام محرم پروجیکٹ تھا وہ شروع نہ ہو سکا۔ اس وقت جو ہے وہ تھورا جاسک پائپ لائن جو ہے اس کا افتتاح ہو گیا ہے, اور یہ صوبہ بوشہر میں واقع گناوا علاقہ ہے, اور وہاں پہ گورا علاقہ, شہر گورا جو ہے اس میں وہاں سے یہ پائپ لائن بچھائی گئی ہے جو صوبہ بوشہر, فارس اور ہرمزگان تک پہنچتی ہے, اور 60 کلومیٹر کے فاصلے پر جاسک شہر کے وہاں پہ جو ٹرمینل ہے اور بحری برآمداتی ٹرمینل ہے وہاں تک یہ پائپ لائن بچھائی گئی ہے. 42 انچ کی یہ جو پائپ لائن ہے تقریباً 1000 کلومیٹر طویل ہے, اور جاسک ٹرمینل میں بتایا جا رہا ہے کہ 20 وہاں پہ ریزرویئرز ہیں بہت بڑے تیل کے, جس میں مجموعی طور پر بیک وقت 10 ملین بیرل تیل اس کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے, اور تقریباً 1000 کلومیٹر تک بغیر کسی مسئلے کے یہ کام کیا گیا اور پائپ لائن وہاں تک پہنچائی گئی ہے, اور اس وقت جو مختلف پانی کے جہاز ہیں وہ وہاں سے تیل لے رہے ہیں. 1 ارب 200 ملین ڈالر کا یہ منصوبہ تھا جسے ایران کے پارس کمپنی نے مکمل کیا, اور اس کو بہت ہی عظیم منصوبہ اسے قرار دیا جا رہا ہے, اور جو یہ پائپ لائن تھی مختلف اس میں قومی اور عالمی سطح کے معیارات کا خیال رکھا گیا ہے, اسٹینڈرڈس کا خیال رکھا گیا ہے, اور نیس پائپس اور اسی طرح الیکٹرو پمپس جو جن پر پابندی لگ گئی تھی, خاص قسم کے الیکٹرو پمپس تھے وہ بھی اندر بنا لیے گئے ملک کے اندر, اور پابندیوں کے باوجود اس کام میں رکاوٹ کوئی پیش نہیں آئی, اور یقیناً یہ ایران کے قومی سطح کی صلاحیتوں کے اس سے پورے طور سے اندازہ ہو سکتا ہے, اور یقیناً یہ اسٹریٹجک اور سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی اور ساتھ ساتھ اقتصادی لحاظ سے بھی بہت ہی اہم منصوبہ رہا ہے, اور آبنائے ہرمز جو یقیناً اگر کوئی جنگ ہو سکتی ہے اگر ممکنہ طور پر تو وہ اگر اس کے بند کرنے کا امکان ہو جائے تو اب یہ کہ ایران کو ایک یقیناً ایک اہم پورٹ مل گیا ہے جس سے وہ اپنا تیل برآمد کر سکتا ہے, یعنی پانی کے جہازوں کو خلیج فارس میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, اور سعودی عرب اور دوسرے ممالک نے بھی البتہ یہ کام کیا ہے اس خطرے کے پیش نظر. ایک اور جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکن مختلف بیسز ہیں ان سے بھی اس کو دور کر دیا گیا ہے, اور یہ کہ اگر کوئی یہاں پہ کشیدگی واقع ہوئی تو پھر یقینا خلیج فارس کوئی پرسکون علاقہ نہیں رہے گا, اور ایران کے بھی تیل کے برآمدات متاثر ہو سکتی ہیں, لہٰذا مکران کے ساحلوں پر یہ جو اقدام کیا گیا اور یہ پائپ لائن پہنچائی گئی ہے تیل کی, ایران کے سیکیورٹی لحاظ سے بھی پوزیشن بہت بہتر کر سکتی ہے.
جی بہت بہت شکریہ, یہ تھے جناب رضا امیدوار تجریشی. اور پاکستان کا رخ کرتے ہیں جہاں حکومت کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے اس کے اقتصادی اشاریوں میں مثبت پیش رفت سامنے آ رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے معروف ماہر معاشیہ جناب حسان خابر اس بارے میں کیا کہتے ہیں.
جی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلا جو مالی سال ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور نئے مالی سال کا آغاز ہو چکا ہے, اور کچھ ملی جلی خبریں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, کچھ بہت اچھی خبریں ہیں. جس طرح کہ پچھلا مالی سال جو ہے اس میں ہماری جو ترسیلات ہیں, ہماری ریمیٹنسز ہیں, وہ ریکارڈ لیول پہ پہنچ چکی ہیں, اور ہمیں 29 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں جو پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ریکارڈ ہے. ماجرا کچھ یوں ہے کہ دیکھیے, پچھلے مالی سال کے اندر ہماری ایکسپورٹس بھی ریکور کر کے 25 ارب ڈالر پہ پہنچ گئیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری جو درآمدات تھیں امپورٹس وہ بھی بڑھیں کیونکہ گروتھ ہوئی, اور وہ بھی تقریباً 56 ارب ڈالر پہ پہنچ گئیں. تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کافی سائزیبل تھا, ہماری ریمیٹنسز نے کافی ہیلپ کی, اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کافی ریزنیبل لمٹس کے اندر رہا. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب ہم آگے جائیں گے اس مالی سال میں کیا ہوگا, یہ روپے کی قدر کے لیے کیسا ثابت ہوگا, یہ ہماری اکانومی کے لیے کیسا ثابت ہوگا. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 5 چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہے اور ان کو سمجھنا ہے. پہلی چیز ہے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور ہماری برآمدات اور درآمدات. اگر تو ہماری برآمدات جو ہیں وہ اسی طرح رہیں یا اس سے بڑھ گئیں؟ رزاق داؤد صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کا ٹارگیٹ شاید کوئی 30-35 ارب ڈالر پہ لے جانے کا ہے، جو کہ بہت ہی خوشائند بات ہے اگر ہم اچیو کر لیں. تو اگر ہم ادھر جاتے ہیں اور تھوڑا سا ہمیں یہاں سے کوشن ملتا ہے تو ایک تو یہ ہے، لیکن اگر یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر بڑھے گا. دوسری چیز ہے ریمیٹنسز. ریمیٹنسز بڑھنے کی بہت ساری وجوہات بتائی جاتی ہیں، اس میں ایف اے ٹی ایف کی وجہ بھی ہے، اس میں کووڈ نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن اگر تو یہ اسی طرح بڑھتی رہیں یا اس لیول پہ رہیں تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن ایک گمان یہ بھی ہے کہ شاید جیسے جیسے دنیا کھلے گی، لوگ ٹریول کرنا شروع کریں گے، تو ہمیں یہاں پہ پریشر دیکھنے کو ملے گا. تیسری سب سے اہم چیز ہے وہ ہے خام تیل کی قیمتیں عالمی منڈی کے اوپر، کیونکہ ہم بہت بڑے آئل کے جو ہیں امپورٹر ہیں، اور اس سے بھی ظاہر ہے کہ ہمیں پریشر کا سامنا ہو سکتا ہے اگر یہ قیمتیں اوپر جاتی ہیں. چوتھی چیز ہے کووڈ. ہم نے 3 ویوز کا مقابلہ کر لیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اس وقت چوتھی لہر جو ہے کووڈ کی اس کا سامنا ہے، اور اس سے بھی تھوڑے سے لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں اور فکر ہے اور تشویش ہے. اور پانچویں اور آخری چیز آئی ایم ایف ہے، کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات کیسے جاتے ہیں، کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ، ایک انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے کیپٹل انفلوز جاری رہیں، ہمارے ملٹی لیٹرلز کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہیں. تو یہ وہ 5 فیکٹرز ہیں جو آگے جا کر یہ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان کے ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر، روپے کی قدر کے اوپر، کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر ہمیں کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے یا کیسے ہم اس میں نکل سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ، یہ تھا جناب حسان خاور. چلتے ہیں ایک اور موضوع کی جانب، اور یہ ہے ایران میں معرق کاری کا فن جو قدیم زمانے سے رائج ہے. اور معرق کاری کے جو فن پارے ہیں یہ نہ صرف ایران میں پسند کیے جاتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ شہرت رکھتے ہیں.
چھوٹی جگہوں پر چھوٹے کاروبار پر توجہ کی وجہ سے 21ویں صدی کی ابتدا سے ہی دنیا میں چھوٹے کاروبار کو فروغ حاصل ہوا ہے، اور تمام معاشروں نے چھوٹے کاروبار کو فروغ دینے پر زیادہ زور دیا ہے. ان چھوٹے کاروبار میں سے ایک معرق کاری کا کام ہے کہ جسے ایک چھوٹی سی جگہ سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے، اور آپ اسے اپنے گھر کی ایک چھوٹی سی جگہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں. معرق کا مطلب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آپس میں ملانا ہے. معرق کاری ایک ایسا فن ہے کہ جس میں لکڑی، دھات، کپڑے، ٹائل یا کسی بھی اور چیز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک خوبصورت شکل دی جاتی ہے، اور اس سے ایک خوبصورت فن پارا تخلیق کیا جاتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کی مارکیٹ بھی بہت اچھی ہے. منبت اور معرق کاری کی تربیتی کلاسوں میں شرکت اور اس کا تربیتی کورس مکمل کر کے آپ چھوٹے پیمانے پر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. داخلی سجاوٹ یا انٹیریئر ڈیکوریشن میں معرق کاری کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس فن نے جدید معماری اور انٹیریئر ڈیکوریشن میں بھی عصر حاضر کے فن سے ہم آہنگ ہو کر ترقی کی ہے. معرق کاری کے فن پارے نہ صرف ملکی مارکیٹ میں بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی بہت پسند کیے جاتے ہیں، اور یہ اپنی نفاست، جدت اور انفرادیت سے زیادہ آمدنی کا بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں.
ایران میں معرق کاری کا فن، رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اسفر قاسمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
Oh,